صل على صراط الذين انعمت عليهم. ہمیں دکھائیے. صراط کہتے ہیں اس رستے کو کہ جو آسان ہو اور سہل ہو. صراط اس رستے کو کہتے ہیں, کہتے رستے کو ہیں, لیکن اس سے مراد وہ رستہ ہوتا ہے جو آسان ہو اور سہل ہو. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیسے دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, کہ وہ آسان راستہ کہ جو ہمیں مستقیم رکھے آپ کے لیے, آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت اور فرمبرداری کے رستے پر. آگے فرمایا, پھر اس کا بدل پیش کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ وہ آسان راستہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان راستہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, آسان راستہ وہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے, منعم علیہم, جن پر ہمارا انعام ہوا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو, مفسرین ایک بات فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط القرآن نہیں فرمایا, یا صراط اللہ یا صراط الرسول نہیں فرمایا, بلکہ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. کیونکہ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اصل میں صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے. انعمت علیہم آگے فرمایا, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, پتہ چلے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. کیونکہ ہو سکتا تھا نا کہ ہر آدمی دعویٰ کرے کہ دیکھو ہم انعام یافتہ ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور مال کی یہ سب فراوانی ہے اور تمام چیزوں پر ہمارا قبضہ, اس لیے انعام یافتہ. نہیں, اس کا جواب خود ہی قرآن پاک نے دے دیا کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں, من النبیین, جو انبیاء علیہ السلام میں سے, والصدیقین, اور جو ولایت صدیقیت کے حامل, اور والشہداء, اور جو شہید جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور صالحین, یہ وہ نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں. اب فرمایا, میرے مرشد فرماتے کہ اب انعام یافتہ کے چار طبقے ہوئے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب اگر صراط الرسول فرماتے یا صراط الانبیاء فرماتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد اس رستے کا تعین ذرا مشکل ہو جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو صراط فرمایا کہ صراط کے معنی وہ رستہ ہے جو آسان ہوتا ہے اور سہل ہوتا ہے, ایک طرف تو یہ فرمایا, اور پھر ساتھ میں اس آسانی کے لیے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو ہمارا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبی پردہ فرما جائیں گے تم سے, وہ پردہ فرما لیں گے تو ہے ایسا مت سمجھنا کہ تم یتیم ہوگے. جب ہم فرما رہے ہیں, ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو صراط الذین انعمت علیہم, تو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمہاری دینی تربیت اور اس آسان رستے کی رہنمائی ہم ان کے نائبین کو سونپیں گے. لہذا ان نائبین میں سے کون لوگ ہوں گے؟ صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ تین طبقے کا ذکر کیا جو انبیاء علیہ السلام, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبوت کا مانگنا کفر ہے, اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اس کی دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے. یعنی جو دعوی نبوت کرنے والے سے دلیل بھی مانگنا جائز نہیں ہے, وہ بھی کفر ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور قرآن پاک نے واضح اعلان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاتم النبیین ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں انبیاء علیہ السلام کے جو سلسلہ تھا اس کو مہر لگانے والا. کہ اس کی ایک مثال دوسری حدیث شریف میں اس طرح بھی آئی کہ ایک محل ہے, اس محل کو دیکھا کہ ایک اینٹ باقی ہے, تو کہتے کہ جی جناب یہ اینٹ کو دیکھتے کہ آخر یہ اینٹ کس کی ہے, تو پتہ ہے چلا, فرماتے کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں. اب وہ محل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور معرفت کا وہ محل تیار ہو گیا اور میں اس کی آخری اینٹ ہوں, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا کار نبوت کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے, اب اس نبوت کے کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نائبین پیدا فرماتے ہیں اور قیامت تک پیدا فرماتے رہیں گے.
لہذا اسی لیے یہاں پر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صراط الرسول نہیں، کیونکہ اگر صراط الرسول ہوتا تو وہ راستہ محدود ہو جاتا. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ہم کیا کرتے؟ لہذا اس کے لیے ایک تو یہ کھول دیا، اور اگر صراط القرآن ہوتا تو صراط القرآن ہوتا تو ہر آدمی قرآن پاک سے اپنے مطلب کی تفسیریں کرتا، جیسے باطل فرقے والے بھی اپنے دلیل کے اپنے دعوے کی جو دلیل پیش کرتے وہ قرآن پاک ہی سے پیش کرتے. جو باطل فرقے کے لوگ ہیں یہاں تک کہ کافر بھی پیش کرتے ہیں. کافر کیا پیش کرتے ہیں؟ دو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے پیش کرتے ہیں، ان میں سے دو ایک یہ ہے. ایک تو یہ سائنسی ٹیکنالوجی اور ایجادات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ جو زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے لآیات، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے. اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے دیکھو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ زمین کا گولے کا ہم نے سائز ناپا، اور ہم نے یہ سورج کا محور اور زمین کا محور اور چاند کا محور اور اسی طرح سیاروں کی کھوج لگائی. کہ دیکھو ہم ہوئے اولی الالباب، یعنی عقل مند لوگ، ہم ہوئے عقل مند. انہوں نے نشانی تو بیان کر دی کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لیکن عقل مند کون ہے؟ قرآن پاک تو آگے فرما رہا ہے. اب یہ اس آیت پر آ کر رک جاتے ہیں، یہاں تک اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. اب ایک آدمی جو کہ قرآن پاک کے تفسیر سے واقف نہ ہو، قرآن پاک کے علوم سے واقف نہ ہو، علماء اور اولیاء اللہ کو صحبت یافتہ نہ ہو، وہ تو کہے گا ہاں یار یہ تو ترجمہ اور ترجمہ دکھائیں گے آپ کو، اور لیکن اصل میں تو اس کی تفصیل آگے ہے کہ بے شک عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں تو ہیں، لیکن عقل مند کون ہے وہ آگے ذکر ہے. بس اسی کے بعد فوراً ذکر ہے اولی الالباب الذین یذکرون اللہ، کہ اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں. کیسے؟ قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. سبحان اللہ، یعنی وہ ہر لمحہ با خدا ہے، ہر لمحہ وہ ذاکر ہے، یعنی ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو بھولتے نہیں ہیں، یہ ذاکرین لوگ ہیں. پھر آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں. اب تو پتہ یہ چلا کہ نشانیاں کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. ایک ہو گئی نا کہ یہ کس طرح سے اپنے دعوے کو پیش کرتے ہیں. دوسری بات، میرے مرشد شیخ فرماتے ہیں، اب یہ دودھ کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں، جیکٹیں، دوائیاں وغیرہ وغیرہ، اور امداد دیتے ہیں مسلمانوں غریبوں کو، اور پھر اس کو ان لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ دکھا کر کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کہ تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے. لا يسألكم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتے. تو کہا دیکھو ہم نے تمہیں دودھ کا ڈبہ دیا، ہم نے تمہیں کمبل دیا، ہم نے تمہیں جیکٹ دی، اور ہم نے تمہیں سولر خیمے دیے اور دوائیں دی، پیسہ مانگا تم سے؟ کہا نہیں. کہا دیکھو تمہارا قرآن پاک کہہ رہا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، جس سے تم سے اجر نہیں مانگا ان کی اتباع کرو، ہماری بات مانو، ہم تمہیں سکھاتے دین کیا ہے. اب وہ اپنی مرضی کا، اب آگے اسی کے بعد کیا ہے؟ اجرم وہم محتدون. آگے اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے کہ تم مانگو تو ان کی اتباع تو کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں طلب کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہم محتدون، وہ ہدایت یافتہ بھی تو ہونے چاہیے، وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں. دیکھیں نا صاحب، اب حکومت کہتی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارے نمائندوں کے پاس امداد جمع کرائیں. اب ایک نمائندہ آ کر کہتا ہے کہ جی، ایک شخص آ کر کہتا ہے میں حکومت کو نمائندہ لاؤ بھائی لاؤ لاؤ بھائی لاؤ، تو آپ اس کو مانیں گے؟ کہیں گے لاؤ بھائی دلیل، کیا آپ حکومت کے نمائندے؟ حکومت کے نمائندے ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ لہذا بزرگوں کے پاس ایسے چمچے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ذرا جب مجمع ہوتا ہے نا، ہٹو 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 بھائی ہٹو 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 ہٹو، ایسے ہوتا نا کہ وہ اب وہ بھائی آپ کو کس نے اس ڈیوٹی پر مقرر کیا؟ کہا حضرت ابھی آرام فرما. بھائی صاحب ٹھیک ہے، آپ کو اس ڈیوٹی پر کس نے مقرر کیا؟ کس نے کہا کہ یہ ہٹو بچو کے نعرے لگاتے پھرو؟ پوچھو تو پتا چلا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟
تو جی ذرا پتا چلے ہم خادم خاص ہیں.
یہ تماشا ہوتا ہے, اس قسم کے تماشے کئی جگہ ہوتے. تو لہذا اس لیے یہ فرما دیا کہ وہ معتدون و ہدایت یافتہ بھی ہونے چاہیے. تو قرآن پاک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ جس سے کافر اور باطل وہ اپنے مطلب کے دلائل وہ بھی پیش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی مرضی کے وہ پیش کرتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے صاف صاف اعلان فرمایا, اللہ تعالی نے فرمایا یضل بہ کثیرا, کہ یہی وہ لوگ ہیں. یہ کتنے ایسے کثیر لوگ ایسے جو قرآن پاک سے گمراہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اپنے نفس کی اتباع کی وجہ سے. ویہدی بہ کثیرا, اور جو اپنے کو اللہ تعالی کے حکم کے تابع رکھتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے نائبین کی اتباع کرتے ہیں, ویہدی بہ کثیرا, تو وہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. یہ قرآن پاک تو ایسی چیز ہے, یہ ایسا ہے کہ جو ایسا اس میں مطلب لینا چاہے گا اس کو تمام مطلب مل جائے گا. اس لیے ایسے بھی دلیل پیش کرتے ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اب نماز نہیں پڑھتے پیر, اب وہ کہتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہا جی قرآن پاک میں کیا ہے, اے ایمان والو, دیکھو ایمان کامل والے ان سے مراد ہے, کیونکہ تم نے علماء سنا ایمان سے مراد ہے ایمان کامل والے, تو دیکھو ایمان کامل والے ہمیں ایمان کامل والے ہمارے لیے حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. آگے کیا آیت ہے وہ چھوڑ دی. حال آگے ہے ون تم سکارا, کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو, تو وہ چھوڑ دیا, کہا دیکھو تم نماز کے قریب مت جاؤ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آدھی بات کرنے سے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے دلائل کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء جو اس کام میں ہیں وہ ایسے لوگوں کا پھر چھوڑتے نہیں ہیں, ان کا بھی تعاقب کرتے ہیں کہ میاں یہ کیا تم ڈنڈی مار رہے ہو. وہ جیسے ایک صاحب کی مرغی جو ہے, وہ مرغی کے بارے میں اور کوئی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اعلان کر دو, اگر مالک آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ میری. اب ان کو ایک مرغی مل گئی اور مرغی تھی پسند کی, تو میرا مرشد میرے شیخ نے سنایا, اس نے مرغی لی بازار میں گیا, اس نے مرغی اٹھائی, یہ مرغی کس کی ہے, یہ مرغی کس کی ہے, یہ مرغی کس کی ہے. اب لوگ دیکھیں مرغی, اب آگے جو آہستہ بولے تو سمجھ جائے گا. لہٰذا وہ کیا, اب آگے میری ہے, کیونکہ وہ دعوے دار ہی نہیں نکلے گا نا اس کا. لہٰذا دیکھیے آپ یہ سی این جی والے کیا کرتے ہیں, 46 بڑا 0.99 چھوٹا سا لکھیں گے. لہٰذا جتنے موبائل کمپنی جتنے اشتہارات والے لکھیں گے جی ساری رات مفت میں بات کیجئے, فلاں میں بات کیجئے, پھر نیچے چھوٹا سا لکھا ہوگا یہ وہ ایسا کیجئے جی 10 روپے لگیں گے پر منٹ فلاں چیز کے پر منٹ اور فلاں یہ, وہ سب کیا ہے لکھتے ضرور ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ قانون پکڑے جاتے ہیں نا, اس لیے وہ کیا کرتے ہیں حرکت کہ وہ چھوٹا چھوٹا باریک لکھتے ہیں, اور جو جس میں نظر آتے واہ ہو واہ وہ اتنا بڑا بڑا لکھتے. تو یہی ہے کہ جو اصل بات کو ایسے جی وہ دکھایا کہ دیکھو تبھی وہ ملا ایسا بجرا ہدایت یافتہ چھوٹے سے کہہ دیا, یہ ایسی گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو لا تقرب الصلاۃ کا نعرہ بھی لگایا. تو قربان جائیے سبحان اللہ ہمارے علماء پر, مفسرین حضرات پر, کہ انہوں نے پوری, اور اللہ تعالی نے کتنا واضح فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں پر ان کے رستے پہ چلو. حضرت نے پھر یہ شعر پڑھا, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے, آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. لہذا فرمائے سراط القرآن اگر ہوتا تو قرآن پاک کے پھر آدمی اپنی مطلب کی تفسیر کرتا. لہذا سراط القرآن نہیں فرمایا, سراط الذین انعمت علیہم فرما کر وہ راستہ بتا دیا کہ کیا وہ راستہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ جیسے کر رہے ہو تم ان کے پیچھے پیچھے چلو, کیونکہ یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. شرط یہ ہے انعام یافتہ ہو. لہذا انبیاء علیہم السلام کے بعد اب یہ دروازہ بند, انبیاء علیہم السلام کا دروازہ بند, اب کیا کریں؟ اب جو اولیاء اللہ کے جو چار طبقات میں سب سے اونچا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے, اس کے بعد جو درجہ ہے وہ اولیاء صدیقین کا ہے, یہ سب سے اونچا, کیونکہ من النبیین کے بعد صدیقین کا ذکر ہے, یعنی شہیدوں سے. شہید کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن شہید سے بھی جو اونچا مقام ہے وہ صدیقین کا ہے میرے دوست. ولایت صدیقیت کا جو مقام ہے یہ سب سے اونچا ہے. صدیق فعیل کے وزن پر ہے, یعنی صدق و راست کے اندر کمال سچائی پر ہو, جو سچائی کے اندر وہ اپنے کمال پر ہو, سچائی کے اندر اس کو صدیق بولتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا صدیق وہ ہے جو بغیر دلیل کے نبوت پر ایمان لے کر آئے, بغیر معجزے کے, بغیر معجزے کے ایمان لے کر آئے وہ صدیق ہوتا ہے. اور صدق و وفا میں اور فداکاری میں اور جان نثاری میں وہ اپنے کمال درجے پر ہوتا ہے. وہ معجزے اور خواب پر نہیں بلکہ اس کا دل جو ہے اس کا دل وہ خود گواہی دیتا ہے اور وہ سب اور بلا چون و چرا بغیر کے کہ یہ کیسے ہوگا اور فلاں کیسے ہوگا اور یہ کیسے نہیں بلکہ وہ اپنا تن من دھن پیش کر دیتا ہے. اس کو ولی صدیق بولتے ہیں. لہذا یہ وہ نبوت کا نبوت کے بعد اولیاء صدیقین کا سب سے اونچا مقام ہے. لہذا ان کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن پاک نے بھی فرمایا کونو مع الصادقین, اگر تم اہدنا الصراط المستقیم چاہتے ہو تو کیا کرو, کونو مع الصادقین اختیار کرو, اولیاء صدیقین کی صحبت اختیار کرو. تو نتیجہ یہ ہوگا پائلٹ کی صحبت سے پائلٹ بنتا ہے, ڈاکٹر کی صحبت سے ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر کی صحبت سے انجینئر بنتا ہے, صدیق کی صحبت سے تم صدیق بن جاؤ گے. یہ ہے قرآن پاک کا وہ. اب ولی صدیق کی پہچان کیا ہے اور اس کو اس مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ, یعنی ایک تو طریقہ تو بتا دیا, طریقہ یہ ہے کہ ولی صدیق کے پاس بیٹھے, لیکن اس کی تعریف پتا چلے تاکہ ہم بھی جتن اور کچھ جستجو کر سکیں, اور پھر اس مقام پر پہنچنے کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت ہے وہ پیٹرول بھی بتاتا ہوں. نمبر ایک, اب صدیق کی چار تعریف ہے, تین تعریف علامہ مالوسی السید محمود بغدادی تفسیر رولمانی میں جو عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ صدیق هو الذی لا یخالف قالہ حالہ, صدیق وہ ہے کہ جس کے قول میں اور جس کے حال میں فرق نہ ہو, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ کہتا ہے, جس کی جلوت جس کی خلوت, جس کا ظاہر جس کا باطن ایک ہو, وہ صدیق کی پہلی علامت ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہ کہتا ہے, ایک ہو گئی نا. نمبر دو, دوسری تعریف ہے الصدیق والذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری, صدیق وہ ہے کہ جس کا باطن اللہ تعالی کے قرب اللہ تعالی کی تجلیات اور مشاہدات سے ایسا منور ہو کہ پھر ظاہر سے مرعوب نہ ہو, یعنی اس کے باطن کا یہ عالم ہو, اس کے باطن کا یہ عالم ہو کہ کثرت سے نہ ڈرتا ہو اور حسن سے مرعوب نہ ہو اور بادشاہوں کی بادشاہت سے مرعوب نہ ہو, مال و دولت والوں کے مال و دولت سے فروخت ہونے والا نہ ہو. یہ صدیق ہے کہ جس کے باطن کا یہ عالم ہو, لاکھ بادشاہت ہو, مال و دولت ہو اور زمانے کا خوف ہو, معاشرہ ہو اور کثرت ہو, کثرت سے مرعوب نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو وہ مقدم اور مد نظر اور پیش نظر رکھتا ہو. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, اور میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا, میں ان کے سوا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر میرے مرشد سنایا کرتے ہیں کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. لہذا جس کے باطن کا یہ عالم ہو, لہذا ولایت صدیقیت کے اندر جو ولی صدیقیت ولایت صدیقیت کے اندر جو سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے